خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے اربعین، حی علی الفلاح بلاتا ہے اربعین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزتداران سید الشہداء، چہلو میں حضرت سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں اہداف کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے ولتکم منکم امہ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے امت بنے. کیسی امت بنے؟ یدعون الی الخیر، ایسی امت کے جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو. اس مرحلے کے بعد کا مرحلہ ہے یامرون بالمعروف، نیکی کا امر کرنے والی ہو. وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والی ہو. واولئک هم المفلحون، اور یہی افراد، یہی امت، یہ کون ہیں؟ وہ افراد ہیں کہ جو فلاح پانے والے اور کامیابی تک پہنچنے والے افراد ہیں. پس ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ایسی امت بن جانے میں ہے کہ جو یہ تین کام انجام دے رہی ہو. پہلا کام ہے خیر کی طرف دعوت دینا. خیر کی طرف دعوت دینے کے بعد کا مرحلہ ہے نیکی کا حکم دینا, اور پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ منکرات سے روکنا. عام طور پر یدعون الی الخیر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر اپنے ہاں تقریباً سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے. یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دینے والا. ضروری اس مقام پر سب سے پہلے یہ ہے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ خیر کی معرفت بھی رکھتا ہو اور خود خیر پر عمل بھی کرنے والا ہو. اگر انسان خود خیر کی معرفت نہ رکھتا ہو تو سب سے بڑی مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خیر نہیں ہوتا. وہ اب خیر یقیناً بعض اوقات تعرف الاشیاء بازدادہا, بعض اشیاء کو ان کے ازداد سے پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً خیر در مقابل شر ہے. خیر اور شر یہ دو ذرا سے مختلف مفہوم ہیں اس سے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے. ہم عام طور پر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہر شے کو خیر سمجھتے ہیں, اور ہر وہ شے کے جس سے ہمیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اسے اپنے لیے شر سمجھتے ہیں. جبکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جس شے کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری خیر اسی کے اندر موجود ہوتی ہے, اور جسے ہم خیر تصور کر رہے ہوتے ہیں وہی شے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. لہذا خود پہلے مرحلے پر خیر کی معرفت, یہ سمجھنا کہ اصلاً اصل خیر کیا ہے, خود ایک مرحلہ ہے. اس خیر کا تعین کرنے میں سب سے زیادہ ضروری مرحلہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے عقائد کے مرحلے کو حل کرے. عقائد جس وقت حل ہوتے ہیں, مثلاً توحید انسان کے لیے اگر حل ہے تو عدالت کا مرحلہ اس کے لیے خود بخود حل ہوگا. اگر توحید ہی حل نہ ہو انسان کے لیے تو پھر اس کو عدالت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم پروردگار کی عدالت کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس لیے کہ توحید کے مرحلے پر ہم نے خدا کے علم اور ارادے دونوں کو ہی نہیں سمجھا ہوتا. جب ہم خدا کے علم اور ارادے کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا علم اور ارادہ بھی ہماری طرح سے ہے, جبکہ ہمارا علم ناقص بھی ہے, ہمارا علم یعنی محدود بھی ہے, ہمارا علم اصلاً ہمارا اپنا ہے بھی نہیں, زائد بر ذات ہے. کبھی ہمارے اندر یہ علم کی صفت موجود ہوتی ہے اور کبھی ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی. جبکہ خدا کے علم سے متعلق کم از کم یہ تین باتیں, چاہے ان کی کیفیت ہمیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ خدا کا علم عین ذات ہے, یعنی خدا اور علم دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, وہ خود عین علم ہے. لہذا جب وہ اللہ عالم کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا عالم ہے تو یہ تسامحاً مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا عین علم ہے, یہ علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. ثانیاً اس کا علم لامحدود ہے, اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. تیسری چیز, خدا کا علم جس حالت میں بھی ہے از ابتدا یہ علم پرفیکٹ ہے, اس میں نقص کوئی نہیں ہے. لہذا اب اس علم کی کیفیت سے جو بھی چیز وجود میں آئے گی وہ آٹومیٹیکلی پرفیکٹ ہوگی. لہذا خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تجربات کرنے کے بعد ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو اپنے علم میں پرفیکشن پیدا کرے. یہ ہمارا علم تدریجی ہے, ہم علم تدریجی کے مراحل میں چیزوں کو ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو آگے لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کی خامیوں کو اور نقص کو دور کر کے پرفیکشن کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا علم چونکہ کامل بھی ہے, پرفیکٹ ہے, اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، لہذا اس کے علم میں جو شے جس طریقے سے ہے وہ اپنے مقام پر صاحب کمال ہے۔ لہذا اسی وجہ سے جب بھی وہ کسی شے کو خلق کرتا ہے وہ شے اپنی جگہ پر خود باکمال ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے کمال کی حیثیت سے کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے خدا کا ارادہ بھی لامتناہی ہے، عین ذات ہے اور کامل ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ ارادے کی دنیا میں بہت ہی ضعیف سا ارادہ ہے۔ اب جب ہم خدا کے ارادے اور اپنے ارادے کے درمیان میں، خدا کے علم میں اور اپنے علم کے درمیان میں ڈفرینس نہیں پیدا کر پاتے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا ارادہ ہے خدا کا ارادہ بھی ایسا ہے۔ نہیں، خدا کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ خدا ایک ایسا ارادہ رکھنے والی ذات ہے کہ جس کے ارادے کے تحقق میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنے اسباب اور اتنے عوامل کا علم رکھتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر وہ خود مسبب الاسباب ہے، وہ خود اسباب کو ایجاد کرنے والا ہے۔ لہذا نہ اس کے علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ اس کے ارادے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے۔ خدا کا علم، خدا کا ارادہ ہمارے علم اور ارادے سے بالکل مختلف ہے، لیکن جہاں وہ مصلحت چاہتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ اس کی مخلوق سے ظہور کرے، خود خدا کا یہ ارادہ کر لینا کہ ہمارا، ہم سے کوئی چیز اس کے، ہمارے اندر سے اس کا کوئی ارادہ، اس کی کوئی صفت ہمارے اندر سے ظہور کرے، اگر ہم اس بات کو درک کر لیں تو یہی ہمارے اپنے کمال ہونے کا مرحلہ ہے۔ ہم خود اس کمال کی منزل کو اگر درک کریں کہ خدا خدا ہوتے ہوئے یہ چاہے کہ میرے اندر سے اس کا کوئی ارادہ ظہور کرے، میرا خدا کے کسی اسم یا صفت کی تجلی بننا، یہ خود مجھے اس کمال کی منزل پر پہنچاتا ہے جو کسی اور شے میں سے یہ کمال ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے علم اور ہمارے ارادے کی حیثیت کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ خدا چونکہ علم لامتناہی اور ارادہ لامتناہی رکھتا ہے، لہذا عین عادل ہے، عدل ہے، کہیں پر بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ اب بعض جگہوں پر اگر ہمیں خدا کا عدل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا نے کسی ظالم کے ساتھ یعنی زیادتی کی، اس کو یعنی اس کو زیادہ عطا کر دیا ہے، کسی ظالم کو فیور کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں، نہیں۔ چونکہ ہماری نظر صرف ظاہر تک ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ خدا باطن پر بھی ناظر ہوتا ہے۔ لہذا کربلا چونکہ اسماء و صفات الہیہ کی تجلی کی سب سے مضبوط اور سب سے اہم ترین جگہ ہے، لہذا کربلا سے یہ ساری کی ساری تجلیات ظہور پذیر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک کا اشارہ میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اگر حور کے صرف ظاہر کو دیکھتے رہیں تو ہمیں حور کا آنا سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ حور کا باطن ہمارے اور آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ اب امام حسین کربلا میں کمال یہ کر رہے ہیں کہ ایک مرحلے میں حور کے باطن کو ظاہر کر رہے ہیں اور پھر مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر باطن میں اس طرح کی پاکیزگی ہو تو جہاں کہیں کھڑا ہو حق کی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باطن طہارت میں ہونا چاہیے، اگر باطن میں طہارت نہیں ہے تو حضرت کے ساتھ کھڑا ہونے کے باوجود بھی اس کا اختتام عمر سعد کے لشکر میں جا کر ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ خدا ناظر ہے، ہم اور آپ خیر کی تعریف یہ کرتے ہیں جو میرے حق میں بہتر ہو، لہذا ہمیں عدالت کا معنی بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت ہمارے نزدیک وہ ہے جو میرے حق میں بہتر ہو، اگر مجھے فائدہ دے رہی ہے تو عدالت ہے، لہذا اگر برحق فیصلہ ہو لیکن میرے خلاف ہو تو مجھے وہ عدالت نہیں دکھائی دیتی، کیوں؟ مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا یہ جو نقصان جس کو میں سمجھ رہا ہوں، یہ ایک منزل ہے، ہمارے ہاں برحق فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ یہ فیصلہ جو میرے خلاف جا رہا ہے یہ درواقع میرے ہی فائدے کے لیے ہے، کیوں؟ جو چیز ناحق میرے پاس پہنچتی وہ میرے اوپر وہ اثرات مرتب کرتی کہ جس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے طور پر چیزوں کی توجیہ کرنا شروع کرتے ہیں، لہذا ہم عدالت کی اس منزل پر پہنچ ہی نہیں پاتے. عام طور پر ہمارا سوسائٹی میں یہ بیہیویئر ہے، اگر کوئی شخص پریشانی کی حالت میں ہو، مشکلات میں ہو، اور وہ اپنی اس مشکل کے اندر اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہو مثلا، اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ پریشانی میں ہے، اب میں اس کی پریشانی جاننے کے بعد پوری کوشش یہی کرتا ہوں کہ یہ جتنے سستے میں سلسلہ اس کا ہو جائے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مثلا مارکیٹ پرائس سے نیچے آ کر بیچ رہا ہے. اب میں اپنے لیے توجہ صرف یہ کرتا ہوں، بھائی اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، میں نے کوئی اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی. زیادہ سے زیادہ ہم بہت اپنی دینداری کا ثبوت دے دیں تو اس سے یہ پوچھ لیں گے بھائی تم راضی ہو نا، تو بیچارہ کہے گا کہ میں راضی ہوں، اور بس ہم اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ جو میں اس وقت اس کو قیمت ادا کر رہا ہوں یہ حق نہیں ہے. اس کا حق یہ ہے کہ کم از کم جو مارکیٹ پرائس ہے وہ اس کو ادا کی جائے، لیکن میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اب میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ خدا فضل ہے جو میرے اوپر کر رہا ہے، جبکہ یہ خدا میرے اوپر فضل نہیں کر رہا، یہ ایک امتحان تھا جس میں میں پوری طرح سے ناکام ہو رہا ہوں. اب وہ جو میرے پاس آ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے حاصل کر لیا، یہ ہوشیاری نہیں ہے. ہوشیاری وہ ہے کہ جو حکایات میں، عام طور پر زیادہ تفصیل میں حکایات میں نہیں جاتا، شارٹ کٹ کر کے بس عرض کر دوں گا کہ ایک شخص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے، ملاقات کا اتنا متمنی تھا کہ اس نے ہر طرح کا چلا اور جو عبادات اور جو اس کے لیے کہا گیا اس نے کیا، سخت سے سخت ترین اعمال اس نے انجام دیے، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح سے ایک کوئی بہت ہی سخت قسم کی اس نے عبادت اور ریاضت کی، تو پھر اس کو خواب میں مکاشفہ یا خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلاں بازار کی فلاں دکان پر اتنے بج کر اتنے منٹ پر حضرت تشریف لائیں گے یا لا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اظہار کرو. لہذا جب وہ صبح اٹھا تو یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ خواب میرا صحیح ہے یا نہیں، جا کر بازار میں دیکھا تو بازار اور دکان دونوں موجود تھے، تو اب اس نے سمجھ لیا کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سلسلہ یہاں پر موجود ہے. تو وہ مقررہ وقت پہ پہنچا تو دیکھا چھوٹی سی دکان تھی اور ایک تالا اور چابی بنانے والے کی دکان تھی، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بیٹھ جائیے. یہ یہاں بیٹھ گیا، دیکھا کہ کوئی ایک اور شخص نورانی ذات تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ الگ سے لائک کیا اور بیٹھ گئے. اس دوران ایک خاتون آئی جس کے پاس ایک تالا تھا، بوڑھی سی خاتون تھی، اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ بھائی میں یہ تالا بیچنا چاہتی ہوں، اور پانچ روپے کا بیچنا، میں اس چھ سات روپے کا بیچنا چاہتی ہوں، پانچ روپے سے زیادہ مجھے اس بازار میں کوئی قیمت نہیں دے رہا. اس نے تالا دیکھا، تالا دیکھنے کے بعد کہا اماں یہ تو تالا ہے آپ کا، یہ اگر چابی ہو تو دس روپے کا ہے. چابی کہاں ہے؟ کا چابی نہیں ہے. کا چابی اگر نہیں ہے تو ایک روپے کی چابی بنے گی، اور ایک روپے کی چابی کے بعد نو روپے کا یہ تالا ہے، تو آپ اگر نو روپے میں بیچیں گی تو میں آپ سے لے لوں گا. اس نے کہا بھائی مجھے سات روپے کی ضرورت ہے اور میں سات روپے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بازار میں کوئی خرید نہیں رہا ساتھ میں، ہر کوئی مجھ سے پانچ روپے لگا رہا ہے، میری ضرورت ہے سات روپے، تم مجھ سے سات میں خرید لو. اس نے کہا میں آپ سے نو روپے میں خریدوں گا. اس نے کہا میں اپنی مرضی سے بیچ رہی ہوں. اس نے کہا لیکن میں اپنی مرضی سے خریدنا نہیں چاہتا. آپ اپنی مرضی سے بیچ رہی ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں خریدنا چاہتا. اگر آپ نو روپے بیچنے پر راضی ہیں تو میں آپ سے یہ تالا لوں گا، ورنہ آپ سے یہ تالا نہیں لوں گا. تو اس بوڑھی خاتون کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہنے لگی کہ تم نے میری مشکل حل کر دی، یقیناً یہ نو روپے کا ہی تالا ہے، میں اپنی مجبوری میں دو روپے کم میں بیچ رہی تھی اور راضی بھی تھی، یہ دو روپے جو تم مجھے اضافی دو گے میری کوئی مشکل اور حل ہو جائے گی. تو وہ دعائیں دینے لگی، اس نے اس سے تالا لیا، نو روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور وہ دعائیں دیتی ہوئی اس کو چلی گئی. اس نے تالا دیکھا، اس کے بعد اس نے چابی بنانا شروع کر دی. اتنے میں وہ صاحب جو آ کر بیٹھے تھے اس عابد اور زاہد کے پاس سے، وہ اٹھے، اٹھ کر اس کی پیٹ پر انہوں نے تھپکی دی، اور جب اس عابد اور زاہد کے پاس سے گزر رہے تھے تو ارشاد فرمایا اس جیسے ہو جاؤ تو ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چل کے تمہارے پاس آئیں گے. اللہم صلی اللہ.
اب ہمارے ہاں خیر کی تعریف کیا ہے؟ خیر کی تعریف میری نظر میں صرف وہ ہے جو میرے فائدے میں، شر میرے نزدیک ہر چیز وہ ہے جو مجھے نقصان دے. ابھی یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز میرے فائدے اور نقصان میں برحق ہوتے ہوئے. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، عدالت جب جاری ہوتی ہے، عدالت الہیہ اگر خدا اور شریعت کے مطابق ہوں، میں صرف آپ کو اس منزل پر پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر شریعت کا نظام لاگو ہو جائے، اگر اسلام حکومت کرنے لگے، تو اسلام میں یاد رکھیے گا کلوز کوریڈورز کوئی نہیں، اسلام میں بند گلی کوئی نہیں. لہذا اسلام کا نظام ممن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جس کسی نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، یہ تقوی الہی کا اختیار کرنا، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ خود بنا دیتا ہے. جب خدا ایگزٹ بنانے والا ہے تو کلوز کوریڈور کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خدا خود بناتا ہے، مخرج خود نکالتا ہے پروردگار. لہذا اب عین ممکن ہے عدالت الہیہ اس طریقے سے جاری ہو کہ کوئی شخص، آپ کا اپنا مال ہے، صرف یہ ہوا کہ آپ اس کے لیے مطابق گواہی نہیں لا سکے اور کسی نے جھوٹی گواہی دے کر آپ کا حصہ اٹھا لیا. اب جب آپ کا حصہ وہ کوئی شخص جھوٹ بول کر لے گیا یا جھوٹی قسم اٹھا کر لے گیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سی عدالت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز لے جائے تو اس کو فائدہ ہو گیا، آپ کو نقصان نہیں. اگر آپ کا نظام عدالت الہیہ کے مطابق ہوا ہے، یہ عدالت الہیہ اسلام کی عدالت ہے، اور اسلام کی عدالت کے مطابق شخص نے جھوٹی قسم اٹھا کر کھائی ہے، تو یہ پیغمبر نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے، جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز لے جانے والا یہ ذہن میں بیٹھا لے، وہ چیز نہیں لے کر جا رہا ہوتا بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں سے آگے خدا شروع ہوتا ہے کہ خدا کا کام یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والے کے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سی کرے گا، اس کے معاملات سے بھی خود نمٹے گا. اور جو یہاں پر خدا کی خاطر، نظام اسلامی کی خاطر خاموش ہوا ہے، اس کا جبران کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا اگر ہمیں خیر اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، اور چونکہ خیر کو اس کی حقیقت کے ساتھ درک کرنا ہماری عقل کی بس کی بات نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اور اپنے درمیان رکھے ہی اسی لیے ہیں کہ تمام مقامات خیر جتنے بھی ہیں ان کو دریافت کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار تک پہنچائیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے امر بالمعروف، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے نہی عن المنکر. اب جب ہم یدعون الی الخیر میں آتے ہیں تو مرحلہ یہ ہے کہ یہ خیر صرف اپنے تک نہیں رکھنی، بلکہ یدعون الی الخیر کا معنی یہ ہے کہ آپ اس خیر کی طرف باقی افراد کو بھی بلائیں. خود ہی اپنی جگہ ایک بحث ہے، ہم اگر کسی چیز تک پہنچ جائیں، کوئی چیز ہمیں پتہ لگ جائے، کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مجھ تک رہنی چاہیے، اس سے آگے نہ جائے. کیوں؟ اگر یہ کسی اور کو پتہ لگ جائے گی تو مثلا میرے رزق میں کمی ہو جائے گی. یہ جگہ ہمیں عین اس وقت پر یہ سمجھا رہا ہوتا ہے پروردگار کہ تم جو مجھے رزق، مجھے جو رازق کہنے کے دعوے کرتے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. تم بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز جو تمہارے پاس آ گئی ہے یہ تمہاری رازق ہے، میں رازق نہیں ہوں تمہارا. کیونکہ اگر میں خدا کو رازق مانتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، مجھے اس خیر کو پھیلانا چاہیے، لوگوں کو اس خیر کی طرف بلانا چاہیے. معاشرے میں خیر کی دعوت کے قائم ہو جانے کے بعد کا مرحلہ ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اب معروف کی دعوت، نیکی کی کا حکم اس مرحلے میں ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر نیکی ختم ہو رہی ہو، اور منکر کے مقابلے پر نہیں اس وقت ہے کہ جس وقت ہم یہ دیکھیں کہ منکر کسی معاشرے میں پوری طرح سے قائم ہو رہا ہے. اب خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کربلا کی، کربلا کی تحریک کی ابتدا جن کاموں میں سے کی ہے وہ تقریباً یہی مراحل ہیں جن کو حضرت طے کر رہے ہیں. یدعون الی الخیر کا مرحلہ وہ ہے کہ جس پورے دور میں ائمہ نے کسی بھی مقام پر ظالموں کے ساتھ کوئی بھی کوآپریٹو بیہیویئر اختیار نہیں کیا. ہم بعض مقامات پر دیکھتے ہیں کہ ائمہ بعض ظالموں اور جابروں کو آ کر کچھ مشورے دے رہے ہیں یا بعض معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ظالموں کے ساتھ خیر کا مرحلہ نہیں ہے, بلکہ وہاں مرحلہ دفاع اسلام اور دفاع دین کا مسئلہ ہے. یعنی آئمہ نے اپنی جو کہیں پر بھی مشورت یا کہیں پر بھی کسی قسم کی کوآپریشن کو رکھا ہے وہ ظالم حکومتوں کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہے, بلکہ وہ مقامات صرف وہ مقامات ہیں کہ جہاں آئمہ نے یہ دیکھا کہ دین کو بچانے کے لیے یہ عمل ضروری ہے. لہذا بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آئمہ نے ظالم حکومتوں کے درمیان میں انجام دلوائے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے, البتہ چونکہ تاریخ کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ آئمہ اہل بیت اطہار کے بہت سارے کارناموں کو ظالموں کے اور ان کے دشمنوں کے سر پر اس کا سہرا باندھ دیا گیا ہے, اور یہ عام طور پر ہوتا بھی رہا ہے. لہذا مثلا حفاظت قرآن کریم, نسخ کا, قرآن کریم کے نسخے کی حفاظت یہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے کروائی ہے کہ جس کا سہرا آپ مثلا دنیا جس کے مرضی سے سر پر باندھ دیں. اسی طرح سے قرآن کریم میں اعراب اور قرآن کریم میں نقطے, اعراب لگوانے کا کام حضرت امیر نے اپنے صحابی اور شاگرد جناب ابو اسود دوائلی کے ذریعے سے کروایا, اور قرآن کریم کے اوپر نقطے لگوانے کا کام امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے, پھر خود ابو اسود دویلی کے دو شاگرد, اپنے دو شاگرد اور اپنے صحابی دو افراد ہیں جن کے ذریعے سے امام نے قرآن کریم کے اوپر نقطے لگوانے کا کام انجام دیا. بس آئمہ نے جس دور میں بھی یہ کام انجام دیے یا اس سے مشابہ کام انجام دیے, مثلا بہت سارے ادوار میں آ کر آئمہ نے بہت سارے مناظرات کیے, ان تمام کا مقصد ظالم کی حکومت کو بچانا نہیں ہے بلکہ اصل ہدف اسلام کو بچانا ہے. یعنی جہاں ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے دین اسلام اور اصل اسلام کو خطرہ تھا, وہاں پر آئمہ نے آ کر اصل اسلام کو محفوظ کرنے کی اقدامات کیے ہیں کسی بھی جگہ پر آئمہ نے. لہذا کربلا میں آ کر خاص طور پر, اب فرق کیا ہے, کربلا سے پہلے جو غاصبین حکومت اسلامیہ پر قابض ہیں, کم از کم انہوں نے اس بات کو رعایت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ علنی طور پر فسق و فجور کو انجام نہیں دیتے, لیکن اس سلسلے میں یزید کو یہاں تک مستحکم کرنے میں اسی سلسلے کا ہاتھ ہے, اور جب یزید مستحکم ہو گیا ہے تو اب یہ سلسلہ, یہ شجرہ خبیثہ, یہ شیطانی نظام اپنے نتیجے کے مرحلے میں آنا چاہتا ہے. یعنی ایک ایسی شخصیت کو لے کر سامنے آیا ہے کہ جو پوری جرأت کے ساتھ دین مبین اسلام کے نام و نشان کو مٹانا چاہتا ہے, لہذا وہ علن شراب خوار ہے, علن لوگوں کو قتل کرتا ہے, اعلانیہ طور پر فسق و فجور انجام دیتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا, خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملات اس جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کوئی منکر معاشرے کے اندر کسی شخص کے ذریعے سے معاشرے کا حصہ بن رہا ہو. لہذا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے اندر اس کی پرسنل حیثیت میں کوئی خرابی موجود ہو اور مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے, تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر مجھے کسی کی پرسنل کوئی وہ چھپ کر کر رہا تھا, مجھے اور آپ کو پتہ لگ گیا, تو کیا میری ذمہ داری یہاں پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ ہے کہ آ کر میں پوری سوسائٹی میں اعلان کر دوں کہ بھائی اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا, یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, یہ فاسق اور فاجر ہے؟ نہیں. جب تک اس نے اعلانیہ طور پر آ کر, یعنی یہ جو شریعت کی حدود ہیں ان کو جب تک اس نے پارا نہیں کیا, تربت پروردگار اس کی عزت کے پردے کو پارا نہیں کرتا, ستار العیوب ہے. جب تک بندہ خدا کا یہ خوف کم از کم اپنے اندر رکھتا ہے, خدا بھی اس کو بے آبرو ہونے نہیں دیتا. لیکن جو شخص اپنی ہی حرمت کو توڑنا چاہے اور معاشرے کی اور خدا کی ان حدود کو پارا کرے, تو پھر خدا بھی ایسے شخص کی کوئی عزت باقی نہیں رکھتا. اب یزید بنیادی طور پر وہ نمائندہ قوۂ شیطانیہ ہے کہ جو اب پوری قدرت کے ساتھ آ کر دین کے نظام کو مٹانے کے لیے, دین کو اصلاً اس کی اساس اور بنیاد کو ختم کرنے کے لیے اور علنی فسق و فجور کے ساتھ میدان میں آیا ہے, اور چونکہ وہ ایسا ہے لہذا امام نے دو مرحلے اپنے اس کربلا کی تحریک میں اختیار کیے ہیں. پہلا مرحلہ کہ جسے امام نے اختیار کیا وہ حرکت نفی کہلاتی ہے. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی نے بہت خوبصورت اس کی تعبیر کی ہے, فرمایا دو حرکتیں ہیں امام کی, ایک حرکت نفی ہے اور ایک حرکت نہی ہے. حرکت نفی وہ ہے کہ جو پہلے دن سے امام کا اسٹینس ہے. لہذا جیسے ہی مدینہ کے والی کے پاس وہ خط پہنچا کہ جس میں یزید نے حکم یہ دیا تھا کہ امام سے بیعت کو طلب کرو اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو, اور اس نے جیسے ہی بلایا کر امام سے پوچھا, پہلے اسٹیپ پر ہی امام نے واضح طور پر نفی کی ہے. اور اسی نفی میں امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مقام نفی ہے. اس نفی کے لیے جو حکم شرعی اس کی پشت پر ہے وہ حکم ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کبھی بھی گناہ اور عدوان میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو. اب یہ جو نفی کی منزل ہے یہ بہت امپورٹنٹ منزل ہے. جب تک نفی کی منزل حاصل نہیں ہوتی نہیں کی منزل میں انسان داخل نہیں ہو سکتا. نفی کرنی ہم نے, اور اس کی جو بیس اور اساس ہے وہ ہے عدم تعاون علی الاثم والعدوان, گناہ اور عدوان کے اوپر تعاون نہ کرو. اب یہ تعاون کسی بھی عنوان سے, اگر ظالم کے ساتھ تعاون بنتا ہے انسان اس حرام کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. بعض علماء نے حتیٰ اس کو بھی گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے کہ انسان کہیں پر بھی تعاون کرنے والا ہو, مددگار ثابت ہو رہا ہو اسم اور عدوان پر. اور یہ ایک ایسا خطرناک مرحلہ ہے کہ جہاں پر کسی کی خاموشی اگر کسی ظالم کے اسم اور عدوان میں تعاون کی کیفیت اختیار کر لے گی, یہ خاموشی بھی اس گناہ کبیرہ کا حصہ بن جاتی ہے کہ جس کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو دن پہلے عرض کیا تھا کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی حیات میں فرمایا کہ کوئی شخص کسی جائر اور جابر اور ظالم حکمران کو دیکھے کہ جو خلاف دین عمل کر رہا ہو اور وہ شخص اس کو نہ قول اور نہ فعل ان دونوں سے اس کی مخالفت نہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے ان یدخل مدخلہ, کہ پروردگار اس شخص کو اسی جگہ پر داخل کرے, جہنم کے اسی حصے میں داخل کرے جہاں پر اس ظالم اور جابر کو داخل کرے گا. لہذا ہماری کوئی بھی خاموشی جو ظالم کے سامنے اس کو مضبوط کرنے اس کے اسم اور عدوان میں مددگار ہو. اب میں یہاں تعجب کرتا ہوں, یعنی یہ تعاون جو خاموشی کے ساتھ بھی ہو جائے. لہذا ہم زیارت وارثہ اور دیگر زیارتوں میں جہاں پر ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے آپ کے لیے گھوڑوں کو آمادہ کیا, کسی بھی قسم کی آمادگی میں کسی قسم کا بھی شیئر ڈالا, ان سب کے اوپر لعنت کرنے کے بعد ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو ان لوگوں کے مقابلے پر خاموش رہے اور اپنی خاموشی کے ذریعے سے ان کے اس عمل سے رضایت کو ظاہر کیا. اب یہ سارے کے سارے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے سب کو ہم کیوں شامل کر کے لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ظالم ایک ہی کیٹیگری میں آتے, یہ ایک درجے کے ظالم ہیں. پس جو شخص خاموش, خاموشی انسان کو ظالم کے ساتھ اس درجے میں پہنچا دیتی ہے. سوال, اب اگر میں کوئی کام ایسا کر رہا ہوں جو فعلاً عمل کی صورت میں کسی ظالم کی مدد کا باعث بن رہا ہو تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں؟ پھر میرا درجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے آثار کیا ہوں گے جو میرے اوپر مرتب ہوں گے؟ لہذا یہ جو ہم نے اتنی مدت آپ کو مسلسل متوجہ کیا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ جو اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہ کرنا ہے یہ عملاً ظالمین کی اسم عدوان میں ان کے مدد کرنے کے برابر ہے. آج بھی مثلاً پاکستان میں ہم آ کر دیکھتے ہیں, ایک طرف اسرائیل کا ظلم و ستم ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا, مگر آج بھی ایک بہت بڑی امت ایسی ہے, افراد ایسے ہیں کہ جو کے ایف سی وغیرہ کا برگر کھا کر اس کے بغیر زندہ نہیں ہے, اسرائیلی پروڈکٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو اب یہ اپنے لیے بالکل لکھ لیں ہماری طرف سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ قیامت کے دن ان سب کا شمار انہی ظالمین کے ساتھ ہوگا جن کی مدد سے آج فلسطین کے مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور پاکستان میں ہونے والے ظلم اور مظالم کے اوپر بھی جو لوگ خاموش ہیں وہ خاموش اکثریت جو سارے کا سارا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہے لیکن چپ کر کر بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی انشاءاللہ اپنے لیے لکھ لیں کہ قیامت کے دن یہ انہی ظالمین کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے. جہاں یہ ظالمین جائیں گے وہاں پر وہ بھی جائیں گے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ظالمین کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ جو آج مثلاً ابھی حادثہ پیش آیا ہے، جوان ہمارے شہید اور زخمی بھی ہوئے ہیں، تو یہ پالیسیز اب یہ میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتی کہ یہ کون سا معیار ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے۔ ایک طرف جہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی کے اوپر انہی سے متعلق افراد کو خوارج کا لقب دے کر وہاں پر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خارجی، ہم ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر یہ خوارج ہیں تو پھر ان کے مدرسوں اور ان کے جو یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، ان کو شہر میں بند کیوں نہیں کیا گیا؟ آج بھی یہ جو خوارج اور ان کی یہ ناپاک اولاد ہیں، یہ کراچی میں جو دم دناتے پھر رہے ہیں اور قتل کرتے پھر رہے ہیں مومنین کو، اور پھر یہاں پر بہت سارے سوال ہیں اس وقت، تو سوالات سارے کے سارے جتنے بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان سے اٹھائے جائیں گے کہ وہ جگہ جہاں پر ہر سال مجلس ہوتی ہے، جہاں پر ہر سال جلوس نکلتا ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے ارادے کیوں موجود نہیں تھے؟ وہاں پر کیوں یہ سارے سلسلے پیش آئے؟ کیوں اتنی دیر تک ان ظالموں کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی گئی؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور جب ہم اس کے خلاف ذرا سی صدا احتجاج اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو وطن سے وفاداری اور غداری یاد آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے تو معذرت کے ساتھ اس وطن کے اصل غدار آپ ہیں، تو یا تو آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں یا پھر ہمیں جواب دیں کہ کہاں پر مشکل پیش آ رہی ہے، سمجھائیں ہمیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں ناکام ہیں تو اپنی ناکامی کو تسلیم کریں، پھر ہمیں حق دیں کہ ہم اپنے دفاع کے مسائل کو خود اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن یہ جو آپ ان ظالموں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ جس جہنم میں یہ خوارج جائیں گے، ان کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ اسی مقام پر جائیں گے۔
اللہ
اب امام کی کربلا کی جو حرکت ہے اس کے اندر یہ دو مقامات ہیں۔ پہلا مقام نفی ہے، اور مقام نفی میں امام نے بہت واضح طور پر یہ نفی کی حرکت گزشتہ ائمہ کے پاس بھی موجود ہے، نفی سب نے کیا، کسی نے بھی کسی بھی باطل حکومت کو نہ تسلیم کیا نہ اس کے سامنے بیعت کی، کسی بھی کے سامنے بیعت نہیں، بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے ائمہ کے مقابلے میں، کسی بھی امام نے کسی بھی ظالم کی۔ لیکن مرحلہ کیا ہے یہ یاد رکھیے گا، چونکہ جتنے بھی عناوین فقہی ہیں یہ اپنی خاص حیثیت چاہتے ہیں، بعض مقامات حتیٰ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ان عناوین کے درمیان نوعاً ایک تضاد کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات جہاد کی کیفیات نہیں از منکر کی کیفیات سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اب وہاں پر یہ طے کرنا کہ کہاں پر جہاد کرنا ہے اور کہاں نہی از منکر کرنی ہے، یہ تمام کے تمام مقامات ان کو سمجھنا اور ان کی جگہ کو انجام دینا، اور تمام کے تمام یہ جتنے بھی مقامات ہیں ان کو آج بھی اگر کوئی کربلا کو اچھی طرح سے تحلیل کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے کربلا خود سب سے بڑی مشعل راہ ہے کہ جو ہمارے لیے تمام چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ لہذا اب امام نے اپنا جو کربلا کا پہلا سٹیپ آغاز کیا ہے وہ عدم تعاون سے کیا ہے، نان کوآپریٹو بیہیویئر، اور اس نان کوآپریٹو بیہیویئر کے ساتھ جو چیز امام نے اختیار کی ہے وہ نفی ہے۔ لہذا واضح طور پر امام نے اس نفی کی حرکت کو انجام دیا، گرچہ امام اپنی پہلی منزل پر یہ کہہ رہے ہیں انی احب ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، میں دوست رکھتا ہوں، پھر کسی مقام پر فرماتے ہیں اے خدا، لہذا روایات ہیں کہ جس وقت آپ نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو اس سے پہلے، یعنی یہ تمام مقامات پر، جناب محمد حنفیہ جو آپ کے برادر ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی آ کر امام کو یہ پیشنہاد دی ہے کہ مولا آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکے کی طرف چلے جائیں۔ امام نے جناب محمد حنفیہ کے جواب میں جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، جیسے انہوں نے یہ کہا امام نے بہت واضح طور پر یہ فرمایا کہ میں کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بس یہ سٹینس امام کا بہت واضح ہے پہلے دن سے۔ جب امام نے یہ بات کہی تو حضرت محمد حنفیہ اور امام حسین دونوں بھائیوں نے ایک بڑا طویل گریہ کیا ہے، بہت دیر تک دونوں روئے ہیں، بہت دیر تک روئے ہیں۔ اسی لیے بعض مقامات پر امام حسین نے بہت واضح کیا ہے، امام نے فرمایا بعض مقامات پر آگے چل کر کہ اگر میں ان کی بات مان لوں یہ تب بھی مجھے قتل کر دیں گے، لیکن وہ مقام جس وقت امام نے واضح کیا ہے اس کے بعد اگلے مرحلے کو انجام دیا ہے. لہذا اس نفی کو حرکت کو دینے کے بعد امام اس کے بعد نہی کی حرکت میں شامل ہوئے ہیں. لہذا حرکت نفی میں امام مدینہ سے مکہ تشریف لائیں اور امام نے بالکل تمام چیزوں کو پوری طرح سے پلان کیا ہوا ہے, اور اس پلاننگ کا حصہ یہ ہے کہ آپ اسی مقصد سے مکہ آئے ہیں, اور وہ زمانہ امام نے مکہ میں انتخاب کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے عمرے اور حج کا سب سے زیادہ کیوں, رجب شعبان سے جو قافلے حج کے آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر موسم حج تک مسلسل ایک سلسلہ ہے. ماہ مبارک کے رمضان میں ایک بڑی تعداد اس زمانے میں بھی آتی تھی, آج بھی جاتی ہے, اور اس کے بعد ماہائے حج شروع ہو جاتے ہیں. اب ان تمام وہ زمانہ کہ جس میں کثرت سے لوگ آ کر عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں, ان تمام افراد کو امام نے اپنی پہلی حرکت کے ذریعے سے ہی پورے عالم اسلام میں یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ امام نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا ہے اور مکہ چلے گئے. یہ حرکت اور اس کو 6 مہینے تک اس حرکت کو برقرار رکھنا, یہ حرکت نفی میں وہ مرحلہ تھا جہاں پر امام نے یہ پورے کے پورے بلاد اسلامیہ کو سمجھا دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا, حرکت نفی ہے. لیکن اس حرکت نفی کے باوجود بھی, اب غور کیجیے گا, امام کی اس حرکت کے باوجود بھی نتیجہ کیا سامنے آیا, کتنے افراد ہیں کہ جو امام کے ساتھ آ کر ملے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امام کا ساتھ دینا چاہا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی مخالفت کرنے کی کوشش کی. امام واضح طور پر ایک نہیں کئی جگہوں پر پیغمبر کی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں, فرما رہے ہیں میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان, کہ امام نبی نے فرمایا کہ آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے. اب یہ بات پہنچا دینا کہ خلافت ان لوگوں پر حرام ہے, اس کا ایک نتیجہ ہے جو سامنے آنا چاہیے. لیکن جب معاشرے سے یہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا, یعنی کیا ہوا, امام نے باقاعدہ اس سے پیچھے جو آئمہ کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں وہ الگ ہیں, حضرت امیر خلافت الہیہ کا عنوان میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے, خلافت الہیہ کا وہ نظام ہے جو اسلام کا حقیقی نظام ہے, لیکن دنیاوی خلافت کے نظام کے مقابلے پر بھی امام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا, لیکن جب امت ساتھ نہیں دے رہی تو اب وہ مراحل پیش ہی نہیں آ رہے, لہذا امام نے اپنی حرکت کو صرف نفی تک رکھا ہے. لیکن جس وقت ظاہری طور پر آپ کو خلافت ملی ہے, حکومت آپ کے پاس آئی ہے, آپ نے فوراً حرکت نہیں کو انجام دینے کے لیے لشکر تیار کیا, فوری طور پر حرکت نہیں. یہ نہیں اور نفی کا جو فرق ہے میں بس ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو اپنے انجام کی طرف لے کر جاؤں گا. نفی اور نہیں عام طور پر آیت اللہ مشتبہ تہرانی نے بہت خوبصورت مثال دی ہے, فرمایا کہ اگر آپ کی دکان ہو سیڑھی بنانے کی اور ایک چور آ کر آپ سے سیڑھی خریدے, تو پہلا مرحلہ کیا ہے, لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نفی. آپ کا کام ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے اور یہ سیڑھی کو چوری کے لیے استعمال کرے گا, آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ایک طرز فکر پائی جاتی ہے کہ جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو اپنی صرف سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ کوئی ہمارے لیے ضروری ہے نہیں. جہاں آپ کو یقین ہو جائے کسی کام میں کہ یہ کام کسی شریعت کے خلاف ہوگا, وہاں پر آپ کی ذمہ داری نان کوآپریٹو بیہیویئر ہونا چاہیے. لہذا کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے, اب آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی اور میں نے اس کو سیڑھی نہیں بیچی, اب وہ کسی اور سے سیڑھی خرید لیتا جا کر, اور سیڑھی خرید کر آپ کے سامنے ہی کسی کے گھر میں دیوار پہ سیڑھی لگا کے چوری کرنے جا رہا ہے, تو اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی میرا کام یہاں تک تھا کہ میں سیڑھی نہ دوں, اس سے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یا نہیں شریعت یہاں پر آپ کی ایک اور ذمہ داری آپ کے اوپر لے کر آتی ہے. اب یہ ذمہ داری کیا ہے, یہ ہے نہیں از منکر. اگر آپ اختیار رکھتے ہیں, اگر آپ کے لیے شرائط موجود ہیں, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو چوری نہ کرنے دیں, اس منکر کا راستہ روکیں, آپ کے لیے اگر شرائط مہیا ہیں. لہذا جہاں کہیں یہ شرائط مہیا آئیں گی, ہم سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ جو منکر معاشرے میں پیش آ رہے ہیں ہم اس کا راستہ روکیں, ہم سب پر واجب ہے. یہ جو ہم بعض چیزوں کے سامنے لاپرواہی کا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں, شہید متحری نے, میں نے پیچھے بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ شہید متحری نے اس اعتبار سے بڑی اچھی مثال دی ہے, فرمایا کہ معاشرہ کشتی کی مانند ہے, یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی یہ کہے کہ جی میری مرضی ہے، میں نے ٹکٹ خریدا ہے، اب میری مرضی میں کشتی کے اندر سوراخ کروں. نہیں، اگر وہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے تو آپ کی بے پرواہی آپ کو بھی غرق کر دے گی. اگر آپ نے خود غرق ہونے سے بچنا ہے تو کشتی میں سوراخ کرنے والے کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. دین کشتی کی مانند ہے، معاشرہ کشتی کی مانند ہے. یہاں پر اس میں اخلاقی فساد مچانے والے اس کشتی کے اندر سوراخ کرنے والوں کی مانند ہیں. ہم اس کے مقابلے پر بے پرواہی کا سلوک اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا راستہ روکیں. یہ ذمہ داری ہے، راستہ روکا جائے باقاعدہ. اب یہ فساد کسی بھی سوشل میڈیا پر اب کوئی بے حیائی والا ڈرامہ بنا کر اس کو پیش کر رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جس لیول پر بھی جا کر ہم اس بے حیائی کا راستہ روک سکتے ہیں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ہمیں نفی کے مرحلے سے، میں نہیں دیکھتا یہ کفایت نہیں کرتا. اگر آپ کی کوئی ایسی سچویشن اور کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ نہیں کی منزل پر پہنچ کر کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نہیں کی منزل تک لے کر آئیں. لہذا اب امام نے اس نہیں کی منزل کو آغاز کرنے کے لیے کب تک انتظار کیا ہے؟ امام نے انتظار کیا ہے حج کے موسم کے شروع ہو جانے کا. اب جب امام نے دیکھا کہ حج کے موسم میں پہنچنے کے باوجود بھی یوم ترویہ تک بھی میرے یہاں اس تمام نفی کی حرکت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، مگر امام نے لوگوں کو جو اتنی بڑی تعداد میں حج کرنے آئے ہوئے ہیں ان کو متوجہ نہیں کیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بہت واضح طور پر متوجہ کیا. لیکن اب غور کیجیے گا، امام اپنے لیے تمام حرکتوں کا تعین سارے کا سارا شرائط کے عنوان سے کر رہے ہیں. جب امام نے دیکھا نا کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے، یہ تمام، اب غور کیجئے، یہ حج کرنے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ معاشرے کا مستضعف طبقہ نہیں ہے. حج آپ جانتے ہیں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کم از کم متوسط اور متوسط بالا طبقہ لازمات ہے. جن کے پاس مالی استطاعت ہوتی ہے حج پر وہی جاتے ہیں، حج کو اللہ نے انہی پر واجب کیا ہے. اب کربلا اور کربلا کی تحریک میں امام کا عین حج کے موقع کو اختیار کرنا، اور حج کے موقع پر، یہ بہت بڑا مقام ہے. امام اس وقت مستضعف طبقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، امام کمزور طبقے کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ معاشرے کے اس طبقے کی طرف آ رہے ہیں جو کم از کم مڈل کلاس یا اس سے اوپر کا طبقہ ہے، اور باقاعدہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں یہ افراد اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے تو یزید جیسے خود بخود حاکم ہو جاتے ہیں. نعرہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر امام کی حرکت کے اندر فہم پایا جا رہا ہے، کس قدر امام اسٹریٹجیکلی آگے بڑھ رہے ہیں. حج کو ہی ٹارگٹ کرنا اس وقت، بالکل اگر آپ غور کریں، اس وقت یہ طبقہ اگر امام حسین کے ساتھ ہو جائے تو خود بخود امام حسین کی پشت کس قدر مستحکم ہو. لیکن اس طبقے کی بے پرواہی، اس طبقے کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ حسین جیسا معصوم اس کے اوپر آ کر حکومت کرے. یہ قابل نہیں ہے اس معاشرہ کہ معصوم آ کر اس کے اوپر حکومت کرے. اور خود امام حسین بے نفس نفیس آ کر یہ بات سمجھا رہے ہیں. لیکن امام نے کب تک انتظار کیا؟ امام نے انتظار کیا ہے یوم ترویہ تک. لیکن جب امام نے دیکھا کہ نہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اور اب یہ حج کا احرام باندھ کر سارے کے سارے روانہ ہو رہے ہیں عرفات جانے کے لیے، تعجب کا مقام ہے، واقعاً تعجب کا مقام ہے. روح کعبہ کو چھوڑ کر کوئی کعبہ کی طرف جا رہا ہو، یہ واقعاً تعجب کا مقام ہے، یہ واقعاً تعجب کا مقام ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو، خود کو، ہم سب کو بھی کسی مقام پر آ کر ان تمام باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آغا جان، ایسا نہ ہو کہ ہمارا اہل بیت اطہار کے ساتھ رابطہ اسی نوعیت کا ہو کہ جہاں عمل کی دنیا میں بلایا جا رہا ہو وہاں پر ہم نظر نہ آئیں، اور جہاں پر صرف اور صرف روایات کو انجام دینا ہو اور عبادات کو انجام دینا ہو وہاں ہماری موجودگی نظر آتی ہو. یہ آج بھی کربلا کی کیفیات دنیا میں موجود ہیں. اب یہ جو ایک مرحلہ میرے لیے بھی بہت واقعاً، چونکہ سوال بن چکا تھا لیکن آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی نے اس کا جواب دیا اور واقعاً بڑا اچھا جواب ہے. عام طور پر ایک یہ جملہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ کہا جی امام نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی تو تب یہ بات پتہ لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے اور پھر نکل آئیں باہر، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سال سمجھ میں آیا. لیکن اتفاقاً آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کی ہی کتاب پڑھتے ہوئے یہ بات بھی مجھے اندر کلیئر ہو گئی اور یہ وہاں جا کر بھی سمجھ میں آئی ہے. دیکھیں حج کا احرام اس کے لیے ہوتا ہے جو آ کر عمرہ تمتو انجام دے. عمرہ تمتو انجام دے گا تو پھر وہ احرام کے حج کے احرام میں ہوگا اور پھر اس کی ذمہ داری یہ کہ اس نے حج کو انجام دینا ہے. لیکن عمرہ تمتو انجام دینے والا حج سے کچھ عرصے پہلے آیا ہو اور پھر اس کی شرائط ہے کہ وہ شرائط میں دوسرا عمرہ نہیں کر سکتا، وہ باہر نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ. لیکن امام کا مکہ میں آئے ہیں 6 مہینے پہلے، اب جو 6 مہینے سے وہاں رہ رہا ہو اس کے لیے عمرہ تمتو مانا نہیں رکھتا. اس کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ وہ پہلے عمرہ مفردہ انجام دے گا اور پھر عمرہ مفردہ کے بعد وہ الگ سے حج کا احرام باندھے گا. امام نے حج کا احرام، اس کا مطلب تمتع کا احرام تھا ہی نہیں اس سال امام کا جو احرام تھا وہ مفردہ کا تھا، لہذا امام نے اپنے مفردہ کو انجام دیا اور پھر حج کا احرام باندھا ہی نہیں اور بغیر حج کے احرام کو باندھے ہوئے. لیکن ایک طرف حجاج جا رہے ہیں حج کرنے، عین اس مرحلے میں امام مکہ سے خارج ہوئے. اب دو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ امام ان سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے جس کو خود امام نے بیان کیا کہ دوسری جانب سے انہی حجاج کے درمیان امام کو قتل کرنے کا ایک ایسا پلان تھا کہ جس کی طرف امام متوجہ تھے اور امام نے فرمایا کہ میں حرم کی حدود سے ایک بالشت باہر قتل ہونا پسند کروں گا. حرمت کعبہ کو باقی رکھنا، حرمت کعبہ کا تحفظ، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے امام اب حج کو ترک کر رہے ہیں اور دوسری جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ یہ تیسری بات یہ کہ اب یہاں تک آ کر امام نے یہ بھی بتا دیا کہ میری کسی بھی قیمت پر یہ لوگ جان خلاصی نہیں کریں گے، یہ حتماً مجھے قتل کریں گے. لہذا اب امام نے یہاں سے حرکت نہیں کا آغاز کیا ہے اور آپ کوفہ کی طرف چلے ہیں. اس نفی کی حرکت کا واحد جو جواب کہیں سے آ رہا تھا وہ کوفہ تھا، لہذا 60,000 کے قریب خط ہیں جو امام کو آئے ہیں. حتی روایات میں لکھا ہے کہ ایک دن میں 600 خط امام تک پہنچے ہیں، اتنے خطوط امام تک پہنچے ہیں کہ امام نے بوریوں میں بھرے ہوئے تھے اور یہ بوریاں امام چھوڑ کر نہیں گئے، یہ بوریاں امام اپنے ساتھ لے کر چلے، یہ رکھی امام نے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سند ہے اس بات کی کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بلانے پر، یعنی میری اس خود حرکت کے پیچھے یہ کیفیت موجود ہے. خود امام لیکن اس پلاننگ کے ساتھ چلے ہیں، اب امام جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، لہذا امام کے ہر قدم پلاننگ کے ساتھ ہے. اب یہ جتنی بھی امام پلاننگز کر رہے ہیں، جتنے بھی امام کے یہ سارے کے سارے اسٹریٹجیز ہیں، یہ ایک خاص کیفیت کا جواب ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بعض روایات کی وجہ سے یہ سمجھتی بھی ہے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ شاید امام حسین صرف شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، یعنی امام کا کوئی مقصد نہیں تھا اور اس کربلا کی پوری تحریک سے امام کا کوئی ہدف نہیں تھا. امام نے چاہے کچھ بھی ہوتا، امام نے اسی طرح سے شہید ہونا تھا کیونکہ آپ پیدا ہی شہید ہونے. یہ وہ بے بصیرتی ہے اور یہ وہ کم علمی ہے کہ جو حوزے میں بھی رہنے کے باوجود بعض لوگوں کو چونکہ حاصل نہیں ہوتی، لہذا بعض روایات ناظر پہ اس مطلب نہیں ہوتی، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ بتایا جائے کہ جی اب کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ متوجہ کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ذات کس جگہ پر ہے اور اس سے متعلق ہمیں حکم اپنے عمل کیا کرنا ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس گیٹ سے باہر نکل کر اگر آپ رائٹ سائڈ پر مڑیں گے تو آپ کھڈے میں گر جائیں گے، اب اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ نے میرے بتانے کے باوجود بھی احتیاط نہیں کی اور آپ کھڈے میں گر گئے تو آپ آ کر مجھ سے کہیں گے مولانا صاحب چونکہ آپ نے کہا تھا اس لیے میں کھڈے میں گرا، میں نے بتایا تھا آپ کو. لیکن کس لیے بتایا تھا؟ تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا. بہت ساری روایات کا لہن اسی کیفیت کے ساتھ ہے، لہذا پیغمبر کا امام حسین کی نسبت ان روایات کو بتانے کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اصل مقصد اور ہدف یہ ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ذات الہی مقصد کے حصول کے لیے قربانی کو کہاں تک دینے والی ہوگی، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کا ساتھ دینا کس حد تک ضروری ہے. لہذا امام نے ایک ایک چیز پلان کی ہے، اور اگر امام کا اس ساری تحریک سے کوئی ہدف نہ ہوتا تو پھر امام کو یہ سارے اقدامات انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شہادت امام کی کسی بھی طرح سے کربلا میں کسی اور انداز سے ہو جاتی، اس کے لیے کوئی ایسا یہ سارے کا سارا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ معاملات کو منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ آج صرف آخری پوری کی پوری حرکت امام کی، اس کو اگر ہم ایک مین مرحلے میں ایک اصل ہدف کے تحت لے کر آئیں، وہ ہدف ہے قیام حکومت الہیہ۔ حکومت الہی کا قیام صورت پذیر ہو سکے، اس مقصد کے لیے امام حرکت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی امام نے اس کے بعد اقدامات کیے، حضرت مسلم کو بھیجنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے امام کے اس اسٹریٹجی کا حصہ تھے، کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسٹریٹجی اور پلاننگ کے حصے میں ہی یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے اور پھر ظالم اور جابر اس مرحلے میں داخل ہو، تب بھی یہ اسیران کربلا، امام جانتے ہیں ان کے بارے میں، یہ تربیت یافتہ افراد ہیں، امام ان کے اوپر اسی طرح سے پوری طرح سے تکیہ کیے ہوئے ہیں جس طرح سے خدا معصوم پر تکیہ کرتا ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے عزیزان، میں نے جو اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصل کمال امام حسین اور امام سجاد کا، میں جس معنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس پہنچانا چاہوں، اصل کمال خود اس جگہ تک پہنچنا نہیں ہے، اصل کمال اپنے ساتھ اس جماعت کو اس جگہ تک لے کر پہنچنا ہے۔ لہذا شہادت کے مقام پر امام اپنے ساتھ 72 افراد کو لے کر چلے ہیں، اور پیغام کی شہادت کی منزل میں امام سجاد اسی طرح سے ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ خود ان تمام مقامات کو برداشت کر لینا ایک مقام ہے، ان خواتین کا ان مظالم کو برداشت کرتے ہوئے خدا کے دین کی حفاظت کے اس مرحلے کو طے کرنا کمال یہ ہے۔ پس کربلا کا اصل کمال شہداء اور اسیران کربلا سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور یہ ان اسیران کربلا کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے یزیدیت کو اس کے دربار میں اس طریقے سے شکست دی ہے کہ بالآخر شہید، آخری شہادت کہ جو امام حسین کی جانب سے اس کربلا کے چیپٹر کو اگر میں یہ کہوں کہ ختم کرنے اور یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل بن کر جس نے لگنا تھا، وہ حسین کی 4 سالہ بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین۔ اس شہزادی کی شہادت نے واقعاً یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل لگائی ہے، اور شہزادی کی شہادت کے بعد مجبور ہو گئے، اور مجبور ہونے کے بعد اہل بیت اطہار کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس وقت اہل بیت اطہار کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ ہے فاتحین کا بیہیویئر، یہ ہے فاتحین کہ جس وقت ان کو حکم دیا گیا تو بی بی نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے یہاں سے، ایسے نہیں جائیں گے ہم یہاں سے، پہلے ان سے یہ کہو کہ جتنا بھی لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کیا جائے۔ میں نہیں جانتا عزیزوں کے لوٹے ہوئے سامان میں واپس کیا کیا آیا ہوا ہے، کچھ چادریں ہیں جو واپس آئی ہوں گی، کچھ اسباب ہے جو واپس آیا ہوگا، کچھ زیورات ہوں گے جو واپس آئے ہوں گے، اور شاید ان زیورات میں وہ بندے بھی آئے ہوں گے جو جناب سکینہ کے کانوں سے اتارے گئے تھے، وہ گوشوارے کہ جن کو کانوں سے اتارا نہیں اس طریقے سے نوچا گیا تھا کہ شہزادی تا دم شہادت کانوں کے ان زخموں کو بھرنا، بھرے نہیں ہیں شہزادی کے وہ کان، شہید ہو گئی لیکن کانوں سے خون رس رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم عزیزوں کہ جب یہ گوشوارے جناب ام رباب کے پاس آئے ہوں گے تو بی بی کی کیا کیفیت ہوگی۔ شہداء کے غم، اسیران کے قلب میں جو ان کا غم ہے وہ تازہ ہونے جا رہے ہیں۔ صرف سامان ہی نہیں منگایا بلکہ فرمایا کہ جتنے بھی سر یہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان سے کہو کہ سارے سر واپس کیے جائیں۔
جب سروں کو واپس کیا گیا ہے تب روایت یہ کہتی ہے ہر سر کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بی بی موجود ہے۔ سر سید الشہداء کو جناب زینب نے آگے بڑھ کر وصول کیا، سر حضرت عباس کو جناب ام کلثوم نے وصول کیا، اسی طرح سے ہر سر کا کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر سر وصول کر رہا ہے، بس آخر میں دو شہزادوں کے سر ہیں کہ جن کو وصول کرنے والا کوئی نہیں ہے، جناب عون و محمد ہیں۔ اور جب امام زین العابدین سے پوچھا تو امام نے رو کر فرمایا، کہا کہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں جن کو حسین پر صدقہ کر دیا ہے، اب جب تک وہ حسین اور ان کے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی اس وقت اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی۔ بس عزیزو یہ سر آ رہے ہیں لیکن شاید ان سروں میں حضرت علی اکبر کا سر بھی ہے، اور جب یہ سر آیا ہے تو یقیناً جناب علی اکبر کی نسبت تمام اہل بیت اطہار کے زخم دوبارہ سے تازہ ہوئے ہیں۔ بانیان مجلس نے چونکہ مجھے حکم دیا ہے لہذا چند مصائب حضرت علی اکبر کے یہاں پر عرض کروں گا کہ جناب علی اکبر کے لیے یاد رکھے گا، حضرت علی اکبر وہ ذات ہے کربلا میں جو عین صورت پیغمبر ہے، اس قدر شبیہ پیغمبر تھے حضرت علی اکبر کہ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں علی اکبر میں تیرے چہرے کی زیارت کیا کرتا ہوں۔ لہذا عزیزوں کربلا میں دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زیارت کی ہے، ایک جناب امام حسین ہیں اور ایک جناب زینب ہیں، لہذا انہی دونوں کا رویہ حضرت علی اکبر کی نسبت بڑا عجیب ہے، ان دونوں کی کیفیات بڑی عجیب ہیں۔ جس وقت جناب علی اکبر دوسری مرتبہ پلٹ کر میدان میں گئے ہیں نا، امام ایک حسرت یاس تھی جو علی اکبر کے اوپر ڈالی، دو دکھ ہیں امام کے دل میں، ایک جوان بیٹے جو صبیح مصطفیٰ ہے اس کے واپس جانے کا دکھ ہے، اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ جوان بیٹے نے دو گھونٹ پانی مانگا ہے جو بوڑھا باپ دے نہیں سکا، ارے یہ پانی نہ دینے کا دکھ ہے حسین کے دل میں۔ لیکن جناب علی اکبر نے دوسرا حملہ کیا، اتنا شدید حملہ تھا کہ ایک مرتبہ شمر کو احساس یہ ہوا کہ تنہا علی اکبر اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، لہذا چیخ کر کہا ارے کون ہے جو ہمیں اس سے نجات دلائے، حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کہا میں دھوکے سے اس جوان کو قتل کروں گا۔ بس عزیز اس کے لیے پلاننگ کو تیار کیا گیا، میرا مولا لڑتے ہوئے پشت لشکر تک پہنچ چکا تھا، بس اس جگہ پر کچھ لوگوں کو لے کر آیا، انہوں نے چیخ کر کہنا شروع کیا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا، ارے حسین کا غیور بیٹا تھا، بس جب خیموں کا نام سنا دل بے چین ہو گیا، بس لڑتے لڑتے کسی فرصت کے انتظار میں تھے، جیسے ہی وہ فرصت ملی رکاب پر پیروں کا وزن ڈال کر اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر بلند کیا تاکہ خیموں پر نگاہ ڈال سکیں، بس اسی موقع کا منتظر تھا ملعون، جیسے ہی حضرت نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اس ملعون نے نیزہ جگر کے مقام پر اتنی زور سے مارا کہ نیزہ جگر کے مقام پر لگا اور انی ٹوٹ گئی، انی کا ٹوٹنا تھا میرے مولا کے جگر کے مقام سے خون فوارے کی صورت میں بہنا شروع ہوا، ارے جوان خون ہے پوری شدت کے ساتھ بہ رہا تھا، بس جو تین دن کا بھوکا پیاسا اتنی دیر سے جنگ لڑ رہا تھا اب جو خون تیزی سے بہنا شروع ہوا، حضرت کے ہاتھ میں کمزوری آتی چلی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، بس اس وقت اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گھوڑے سے کہا مجھے میرے بابا تک لے چل، میں کہوں گا یا علی اکبر آپ نے بابا کو یہاں سے آواز کیوں نہ دی تو شاید جواب ہی آئے گا، ابھی صبح ہور سے کہہ رہے تھے بابا بیٹے کے جنازے پر باپ کا جانا سخت ہوتا ہے، ارے میرا باپ اتنی دور تک کیسے آئے گا، میں جتنا نزدیک پہنچ جاؤں لیکن عزیز و گھوڑا اب جو پشتے لشکر سے چلا، مقتل نے لکھا جہاں سے حضرت کی سواری جا رہی تھی ملعونوں نے تلواروں سے پشت حضرت پر اتنے وار کیے، فقط ہو بسیوف ہم اربن اربا حضرت کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بس مقام علی اکبر پر
پر پہنچ کر میرا مولا سنبھل نہ پایا. اب جو گھوڑے سے گر کر آواز دی ہے اے حسین بے ساختہ میدان کی طرف دوڑے ہیں لیکن ٹھوکرے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں اے آواز دے رہے ہیں غلط دنیا بعد کلافا علی اکبر. اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی. علی اکبر آواز دو تاکہ بوڑھا باپ تمہاری بیعت تک پہنچے.